یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد حسین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات. ارباب اعضاء المجالس میں سورہ انفال کی 24 آیت کے ابتدائی حصے میں ہمارا موضوع کربلا تسلسل حیات ہے. سورہ انفال 24 آیت کا ابتدائی حصہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، استجابت کرو اور ان کی دی ہوئی صدا پر عملی جمع پہناؤ جب وہ تمہیں بلائیں، تاکہ ان کی دعوت پر تمہارا جواب دینا تمہیں حیات اور زندگی دینے کا سبب بنے. کربلا تسلسل حیات ہے، کربلا تسلسل زندگی ہے، کربلا تسلسل ہدایت ہے، کربلا تسلسل نور ہے، کربلا تسلسل سعادت ہے. یعنی یوں کہوں کہ کربلا تسلسل ولایت کا نام ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ائمہ طاہرین اور اس سے ماقبل انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ سب کربلا میں موجود ہے. پس اس بنا پر قرآن مجید کے وہ دونوں خطابات جو عقائد اور عقیدتی طور پر ہمیں مورد خطاب قرار دیں یا عملی طور پر ہمیں کسی عمل کی جانب رغبت دلاتے ہوئے نظر آئیں، ان دونوں کا ایک گہرا رابطہ ہے. نہ عقیدہ و عمل ایک دوسرے سے جدا ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے مکمل اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں. اگر عقیدہ ہے تو اس کا عمل ہے، اور عمل ہے تو اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. اب اگر قرآن کریم میں ایمان لانے والوں کی فہرست کو نکالا جائے تو سینکڑوں بار آپ کو یہ لفظ مل جائے گا کہ جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، جہاں پر کچھ وہ عوامر ہیں کہ جن کو بجا لانے سے ان کی سعادت کی ذمہ داری اور ضمانت لی گئی ہے، کچھ وہ خطابات ہیں جن میں ان کو نواہی کے ذریعے سے، اجتناب کے ذریعے سے، پہلو تہی اختیار کرنے کے ذریعے سے کچھ حکم اور احکام صادر کیے گئے ہیں. یعنی ان دونوں احکام میں، خواہ عوامر ہوں یا نواہی ہوں، ان دونوں سے انسان کی حقیقی زندگی تشکیل پاتی ہے. یا ایھا الذین آمنو یہ کام کرو، یا ایھا الذین آمنو یہ کام نہ کرو، یہ دونوں در حقیقت انسان کی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ کربلا کو سامنے رکھا جائے، اور کربلا جس مقصد اور جس ہدف کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے، اسے اپنی زندگی میں قابل عمل اور نافذ العمل بنایا جائے۔ اس لیے کہ آئمہ طاہرین جو حکیم خدا کے حکیم نمائندے ہیں، جو بلا عبث اور بلا مقصد کوئی حکم صادر نہیں کرتے، ان کا دیا ہوا ہر حکم، ان کا دیا ہوا ہر فعل، ان کی دی ہوئی ہر فکر، حتیٰ کہ وہ ذوات مقدسہ جو معصوم نہیں ہیں، معصوم بعن معنی کہ جو علم امامت اور امامت کے لیے شرط قرار دی گئی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے، 14 معصوم، اس کے علاوہ کچھ اور معصومین بھی ہیں ہمارے ہاں کہ جو عصمت کے درجے پہ فائل ہیں، جو عصمت اقتصابی کے درجے پہ فائل ہیں، مثلا حضرت عباس علمدار علیہ السلام، مثلا حضرت زینب اولیاء، حضرت علی اکبر، اور اسی جیسی دوسری ہستیاں، اور پھر حسب مراتب آپ کے وہ شاگرد اور آپ کے وہ اصحاب جو عصمت کے درجے پہ فائز ہیں۔ پس اس بنا پر ان تمام ہستیوں سے جو اہل بیت کی نسل سے اور ذریت سے تعلق رکھتی ہے، مثلا حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت زینب علی السلام اللہ علیہ، ان سے بھی کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوتا جو بلا عبث اور بیکار اور بلا مقصد ہو۔ پس اس بنا پر عزاداری اور وہ سوگواری جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ جس کی بنیاد رکھ رہی ہیں، ان میں اس میں کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو عبث و بیکار ہو۔ یقیناً جس کو میں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو پانچ معصومین کی شاگردہ ہے، جس کو عقیلہ بن ہاشم کہا ہے، جس کو کہا ہے کہ اس نے کسی اور کے سامنے زانو ادب تہ نہیں، یہ عالمہ ہے لیکن اس نے کسی کی شاگردگی اختیار نہیں کی، لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عمل عصر عاشور سے لے کر اور جب تک امام سجاد علیہ السلام اپنے امر امامت کو سنبھالتے ہیں، اس دوران بی بی کا ہر عمل اور ہر فعل در حقیقت اسلام کی تعلیمات کو متجلی کر رہا ہے۔ پس اس بنا پر کربلا تسلسل ہے، یعنی تمام انبیاء کی زحمات سے لے کر خاتم الانبیاء تک، خاتم النبیین تک، اور وہاں سے سلسلہ بسلسلہ مولا کائنات امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور پھر باقی ائمہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن اس دوران کربلا کو یہ امتیاز حاصل ہے، کربلا کو یہ فخر حاصل ہے، کربلا کو یہ مقام حاصل ہے کہ کربلا در حقیقت وہ نقطہ عطف ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ایجیکشن پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے توحید اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ توحید کو سمجھ سکتا ہے۔ کربلا توحید کی تجلی گاہ ہے، یعنی کربلا کے ہر پہلو میں، کربلا کی ہر شہادت میں، کربلا کے ہر رجز میں، کربلا کے ہر پہلو میں، یوں کہوں کربلا کے ہر شہید کے ہر زخم میں توحید متجلی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جو توحید خدا کے اسرار رکھنے والے ہیں، کہ جن کی وجہ سے کائنات شروع ہوتی ہے، جن کی وجہ سے کائنات ختم ہوتی ہے، جن کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا، وہ توحید سے منافی کوئی عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ لہذا کربلا نہ صرف کہ امام معصوم، ایک امام معصوم شہید ہوا ہے کربلا میں، امام حسین علیہ السلام، بقیہ وہ علم آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ عصمت اقتصابی رکھتے ہیں، یہ سب ان کی تعلیمات میں، ان کی شہادت میں کربلا متجلی ہے۔ نہ صرف کربلا متجلی ہے بلکہ توحید متجلی ہے، توحید متجلی ہے یعنی نبوت متجلی ہے، یعنی امامت متجلی ہے، یعنی قیامت متجلی ہے، یعنی توحید اصول دین سے لے کر اور فروع دین تک تمام احکام، فروع اور اصول کے سب متجلی ہیں، تاکہ کربلا رہتی دنیا تک منارہ ہدایت بن جائے، کربلا رہتی دنیا تک تسلسل بن جائے۔ اس لیے کہ کربلا اگر سمجھ میں آ گئی، بلکہ یوں کہوں جس کو غدیر سمجھ میں آ گئی اسے کربلا سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جسے غدیر ہضم نہ ہو اسے کربلا ہضم نہیں ہو سکتی۔ آج جو یک کوہتا اور پستا قد کے افراد اونگے بونگے بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں اور اندھیر میں تیر چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہارا مقدر ہے، یہ ضلالت و گمراہی تمہاری قسمت میں تمہارے منہ میں مار دی گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت و رسوائی تمہارے منہ میں مار دی گئی ہے، اس لیے کہ جو غدیر سے منہ موڑنے والا ہے وہ روح دین سے منہ موڑنے والا ہے، اور جو روح دین سے منہ موڑنے والا ہے وہ کعبے کے گرد جواف کرتا رہے، وہ ٹکرے مارتا رہے، وہ بھوک ہڑتال کرتا رہے، اس کی بھوک ہڑتال روزہ نہیں بن سکتی، اس کے سر کی ٹکرے نماز نہیں بن سکتی، کسی پتھر کے گرد طواف جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جسے غدیر سمجھ میں نہ آئی ہو اسے دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جسے غدیر ہضم نہ ہو، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو رہا ہے آج غدیر کے سائے میں، ولایت کے سائے میں۔ عزیز علی گرامی، یہاں شخص مطرح نہیں ہے، یہاں شخص اتنا مورد نظر نہیں ہے جتنا نظریہ پاورفل ہے۔ ہاں، اس نظریے کو مجسم کرنے کے لیے ایک فرد کی، ایک ہستی کی، ایک مظہر کی ضرورت ہے، جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب بھیجے گا امام حسن ہوتے تو ہم اسی طریقے سے ولایت کو قبول کرتے، امام حسن کی جگہ امام چہارم ہوتے ہم اسی طریقے سے قبول کرتے، حتیٰ کہ کربلا میں اگر امام سجاد شہید ہوتے، مثلا عرض کر رہا ہوں ترتیب کے لحاظ سے، امام حسین کا بعد میں نمبر آتا تو ہم اسی طرح کربلا کو قبول کرنے والے، کیونکہ یہاں ولایت متجلی ہے، یہاں دین متجلی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو رہا ہے۔ اب جب دین کامل ہو رہا ہے عزیزان گرامی، تو روح دین مل رہی ہے، خدا دین سے راضی ہو رہا ہے، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، تو آج کے دن تو خوش ہونا چاہیے، آج کے دن تو اس ولایت کے دن کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشونی ولا تخشون وخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، اس بنا پر ولایت جس کو ہضم نہ ہو، یعنی روح دین ہضم نہیں ہو رہی، یعنی اجماع میں نعمت ہضم نہیں ہو رہی، یعنی خدا کا راضی ہونا ہضم نہیں ہو رہا، تو ایسے شخص کے لیے حقیقت یہ گمراہی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ بس جسے غدیر ہضم نہ ہو، ولایت ہضم نہ ہو، کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل، میں بارہا کہہ چکا ہوں، مکتب تشیع کا امتیاز خلیفہ ہونا نہیں ہے، وصی ہونا نہیں ہے، تشیع کا امتیاز خلیفہ بلا فصل ہونا ہے، بلا فصل خلیفہ ہے علی، زندہ خلیفہ ہے، زندہ امام ہے، زندہ وصی ہے، من جانب اللہ ہے، علم لدنی رکھتا ہے، عصمت رکھتا ہے، یہ ہے غدیر، کہ جو کچھ بھی تسلسل ہے جو رسول تک پہنچا، قرآن، ہدایت، نجات، نور، سعادت، انسانیت، اخلاق، سماجیات، اخلاقیات، سیاسیات، جو کچھ بھی زندگی میں ہے وہ ایک جملے میں رسول اللہ نے سمو دیا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ جس کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے اسے غدیر سمجھ میں آ جائے گی، اور جسے یہ جملہ سمجھ میں نہ آئے وہ ساری زندگی دنیا بھر کے نظریہ پردازی کرتا رہے اسے کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ جو رسول اللہ نے اول کائنات سے لے کر عید غدیر تک، اور عید غدیر سے لے کر قائم آل محمد تک سب کچھ بتا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، کہاں کا مولا ہوں، دین میں مولا ہوں، دنیا میں مولا ہوں، سیاست میں مولا ہوں، ثقافت میں مولا ہوں، سماج میں مولا ہوں، جہاں جہاں زندگی کے جو شعبے ہیں وہاں علی مولا، یہ تسلسل ہے، یہ ہے خلیفہ بلا فصل، یہ ہے خلیفہ کربلا، تسلسل ہے۔ لہذا کربلا کو اتنے شد و مد کے ساتھ، ہم و غم کے ساتھ، اہتمام و انصرام کے ساتھ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ جس طرح کل تم غدیر کو بھول گئے، کہیں کربلا کا انکار نہ کر دو۔ کربلا اس لیے منائی جاتی ہے، کربلا اس لیے، آج آپ دیکھیں کہ جتنے جتنے شعور بڑھ رہا ہے، کل تک جو کام ہم کرتے تھے آج دوسرے وہی جو ہے ہماری ٹکر میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سبیلیں بھی لگ رہی ہیں، براب بھی بن رہا ہے، علم بھی بن رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جو آپ ہمارے خلاف بولتے تھے، تو آپ ہی اپنی اداؤں میں ذرا غور کریں جی، کل تک آپ جو کہتے تھے آج آپ وہی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حق کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے نا, کہ جبھی تو آپ اس کی کاپی کر رہے ہیں نا. کاپی وہاں کی جاتی ہے کہ جہاں آپ اصل تک نہیں پہنچ پاتے. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد کا. ایک درود خود بھی بھیج دیں تو کربلا تسلسل ہے اس ولایت کا, اس توحید کا, اس امامت کا, اس عدل کا. آپ کی خدمت میں عرض کروں اصول دین فروض دین کا. لہذا ہم نے تولا تبرس متعلق گفتگو کی اور دیگر چیزوں پر ہم نے روشنی ڈالی ہے. ایک اور چیز جو کربلا کے تسلسل میں ہمیں حیات دینے کا سبب بنے گا وہ ہے عبودیت و بندگی. ویلا بہت ساری فہرست ہے اس کی کہ جس کو ہم کربلا سے حیات کے معنی میں لے سکتے ہیں. جس طرح رزق کی مختلف تشریح کی گئی ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام, معقولات اور مشروبات کا نام نہیں ہے, بلکہ نیک زوجہ رزق ہے, نیک کام کی توفیق ملنا رزق ہے, آل محمد سے محبت رزق ہے, تولا رزق ہے, تبرع رزق ہے, آل محمد سے دوستی کا اظہار کرنا رزق ہے, ولایت کے پیچھے چلنا رزق ہے. عزیزان کرم, اچھے دوست کا, نصیحت کرنے والے دوست کا ہونا رزق ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ رزق میں شامل. اسی طرح حیات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں, حیات اس سے بڑھ کر ایک اور حیات کی جانب قرآن ہمیں متوجہ کرا رہا ہے اور کربلا ہمیں متوجہ کر رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو مرد ہو یا عورت, مومن ہو اور نیک عمل انجام دے تو وہ ہم اسے حیات طیبہ, حیات پاکیزہ عطا کریں گے, جس کے لیے میں کل و پرسوں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں. تو اب بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کہ کربلا نے ایک اور معنی دیا ہے زندگی کا. زندگی یہ نہیں ہے کہ جس میں تم جی رہے ہو. امام علی علیہ السلام کا قول مجھے یاد آ رہا ہے نحو البلاغہ میں, مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ جس میں فرماتے ہیں کہ حیات یہ ہے کہ تم اپنے کردار کے ذریعے سے زندہ ہو جاؤ, خواہ تمہارا بدن مٹی میں مل جائے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا. حیات یہ ہے کہ تمہارا کردار زندہ رہے, تمہارا نظریہ زندہ رہے, خواہ تم مٹی میں مل جاؤ. اور موت یہ ہے کہ تم زندہ رہو لیکن تمہارا ضمیر مر جائے, تمہارا کردار مر جائے, تمہارا نظریہ زندگی کچھ نہ ہو, تمہارا مطمع نظر کچھ نہ ہو, تمہارا مقصد حیات کچھ نہ ہو. یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا خلاصہ عرض کیا میں نے. کربلا اسی کے تجلی گاہ ہے. میں نے کہا کربلا میں دو قسم کے لوگ اور نظریے ہیں. ایک وہ کہ جو زندگی کی نعمتوں سے متنعم نظر آتے ہیں, استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ان کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کیا جاتا, آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے لعنت کے. یعنی اگر لعنت نہ ہوتی تو آج یزید اور آل یزید کا نام مٹ چکا ہوتا. آپ یقین رکھیے, اگر لعنت نہ ہوتی تو ان کا نام مٹ چکا ہوتا. جبکہ دوسری طرف وہ ہیں کہ جو دنیاوی نعمتوں سے اس طریقے سے متنعم نظر نہیں آ رہے, اس طریقے سے دنیا ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ پیاسے بھی شہید ہوئے, بے دردی سے شہید ہوئے, ان کو قتل کیا گیا, ان کے اسباب کو تاراج کیا گیا, ان کے جسموں کو پامال کیا گیا, لیکن اس کے باوجود آج وہ زندہ ہیں. نہ صرف زندہ ہیں بلکہ در حقیقت عزیزان گرامی ان کی قبریں مرجع خلائق ہیں. تبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم, وہ پاک ہو گئے اور وہ جگہ بھی پاک ہو گئی, وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں پہ یہ شہداء کربلا دفن ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور چیز جو تسلسل حیات میں ہم کربلا سے سمجھ سکتے ہیں وہ عبودیت و بندگی ہے. میں نے کہا کربلا دین کا در حقیقت مزاج اگر سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھنا ہوگا. آپ کو کربلا میں بہت سارے مصائب نظر آتے ہیں. مصائب کے دو پہلو ہیں عزیزان کرام. ایک انسانی پہلو ہے کہ انسان کا ایک انسان سے رابطہ اور رشتہ ہے. ہمیں باپ اور بیٹے کا رشتہ نظر آتا ہے, بہن اور بھائی کا رشتہ نظر آتا ہے, چھوٹی بیٹی اور باپ کا رشتہ نظر آتا ہے، چھوٹی بہن اور بڑے بھائی کا رشتہ نظر آتا ہے، چچا بھتیجے ماموں بھانجے کا رشتہ نظر آتا ہے۔ یہ رشتے انسانی فطرت، عواطف، احساسات، جذبات کے لحاظ سے اپنی جگہ ہیں، لیکن ان رشتوں کے علاوہ جو چیز ان پہ غالب ہے وہ ہے عبودیت و بندگی۔ کربلا کا کوئی بھی ایسا جملہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو عبودیت و بندگی کے خلاف ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے شعرا یا ہم خطبہ اپنے بیانات میں، اپنے کلام میں کوئی ایسا جملہ لے آئیں جو آئمہ کی شان کے منافی نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کربلا عبودیت و بندگی کی تجلی گاہ ہے۔ میں نے بتایا کہ کربلا میں مصائب ہیں، جسموں کا جدا ہونا ہے، رشتوں کا ٹوٹ جانا ہے، فراق ہے، درد ہے، جدائی ہے، درد، الم ہے، سب کچھ ہے، خون میں نہانا ہے، اپنے عزیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ انسانی جذبات اور احساسات ہیں، وہ فیلنگس ہیں، وہ عواطف ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو رجز میں ہمیں نظر آتے ہیں، جنازے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، لاشوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، لاشیں لینے کے بعد نظر آتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی، کسی بھی شخصیت کا، خصوصاً امام معصوم اور ان کے تربیت یافتہ افراد، خصوصاً اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کی زندگی میں کوئی بھی، کربلا کی تاریخ میں کوئی ایسا جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو عبودیت و بندگی کے خلاف ہو۔ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کربلا در حقیقت مینارۂ ہدایت ہے۔ لہذا کربلا کا ہر جملہ، ہر جملہ میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، ہر جملہ اس میں توحید ہے، اس میں عبودیت ہے، اس میں بندگی نظر آئے گی۔ کیونکہ اگر کوئی جملہ انسانی عواطف کے لحاظ سے تشریح تو کی جائے، لیکن اگر اس کو عبودیت بندگی سے نہ جوڑا جائے تو یہ انگلی اٹھائی جائے گی اس متکلم پر جس نے جملہ کہا ہے، اور یہ صریحاً در حقیقت زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، بربریت ہوگی، اور اس کے مقصد کو نہ سمجھنا ہوگا۔ لہذا ہمیں لیے ضروری ہے کہ وہ تمام عواطف اور احساسات و نظریات جو ہمیں انسانی رشتوں میں نظر آتے ہیں، جو کربلا موجود تھے، زبان پہ لائے گئے، اظہار کیا گیا، لیکن اس کی صحیح تشریح کی جانی چاہیے تاکہ کربلا کا جو عرفانی پہلو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ اور اس عبودیت و بندگی کا، اس عرفانی و معنوی پہلو کو اگر سمجھنا ہے تو امام حسین کے بعض، یوں تو سب ہی، لیکن بعض میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ جب سب سے زیادہ، یوں کہوں کہ امام حسین کے لیے شہادت جو سنگین تھی وہ کون سی تھی آپ کے خیال میں؟ شاید علی اکبر، چاہے حضرت عباس، یا کوئی اور؟ بقول علماء کے سب سے زیادہ سنگین شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی تھی۔ اس سے زیادہ سنگین شہادت شاید امام حسین کے لیے نہیں تھی کہ سات دفعہ امام کا آگے بڑھنا، کہ سات دفعہ پیچھے ہٹنا۔ سات آسمانوں سے زیادہ وزنی علی اکبر کے لاشے کا وزن تھا۔ وہاں پہ امام حسین کیا فرماتے؟ امام حسین کہتے ہیں، خداوندا سخت ہے حسین کے لیے، لیکن تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، حسین کے لیے آسان ہے۔ بچہ، معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں کوئی کھیل کا مقابلہ ہو، بچہ دوڑ رہا ہو، گر جائے، چوٹ لگتی ہے نا اس کو، تکلیف ہوتی، لیکن وہ دیکھے گا میری ماں دیکھ رہی ہے، وہ مجھے تشویق کر رہی ہے، وہ مجھے ہمت بدا رہی ہے، وہ دوبارہ کھڑا ہوگا، دوبارہ دوڑ۔ حسین خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انسانی عواطف و جذبات کے لحاظ سے بہت سخت ہے امام حسین کے لیے، لیکن انسان ہے، دل ہے، احساس ہے، جذبات ہے، فیلنگس ہیں امام کی، بیٹا ہے، پیاس ہے، درد ہے، لیکن کہتے ہیں خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر خدا نے بھی دلداری کی ہے، اللہ اکبر، اے حسین اس طفل شیرخوار کو ہمارے پاس بھیج دو، قرآن جنت اس کی تربیت کرے گی۔ اور پھر بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ یہ عشق، یہ عرفان آپ کو نظر، رضم بقضائه وتسلیما لامره، عجیب منزل ہے، وہی ہاتھ میں جنازہ ہے ششماہ علی اصغر کا، کس دردناک طریقے سے شہید ہوا ہے، کسی شہادت پر امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا، ایک موقع پر یاد کیا. اصل عواطف دیکھیے آپ, احساسات دیکھیے کتنے عروج پر ہیں امام کے, لیکن عبودی تو بندگی اور عرفان و معنویت کے ساتھ ہیں. شیعتی لیتا یا لیتا, اے کاش لیتا یوم عاشورہ جمعیت تجھے, اے میرے شیعو کاش تم روز قیامت ہوتے. کتنی بیچارگی ہے اس میں, اس بیچارگی میں ذلت نہیں ہے, اس میں تنہائی ضرور ہے لیکن اس میں نعوذ باللہ ذلت نہیں ہے, پسپائی نہیں ہے. لیت لیت یوم عاشورہ جمعیت تجھے, تم دیکھتے روز قیامت ہوتے ہو تم دیکھتے کہ حسین کس طرح اپنے طفل شیر خار کے لیے طلب آب کر رہا تھا اور انہوں نے منع کیا, اور انہوں نے تین شعبے کا تین جو ہے وہ اس علی اصغر کی پیار کو جھاڑا. یہ انسانی عواطف ہے, لیکن کیا ہے اسی کے بعد جب سات آسمانوں سے زیادہ وزن علی اکبر کے لاش کا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ایسے اصل امام نے اپنا دل خدا کے حوالے کر دیا. یہ ہے عبودیت و بندگی امام کی. رضاً بِقَضَائِهِ, تیرے فیصلے پر راضی ہے حسین. اللہ اکبر, یہ ہے وہ کربلا کا حسین ترین جملہ, یہ ہے وہ عبودیت و بندگی. رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ, حسین تسلیم ہے اس کے امر کے سامنے. امر یعنی ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا فعل اور وہ منظر اور وہ خیال جو انسان کے سامنے آئے. رسم بے خدا, راضی ہے خدا. یا ایوتا, اسی کے لیے سزاوار ہے کہ خدا قرآن میں کہا یا ایوتا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. جب کائنات سج رہی تھی اس وقت خدا نے تمام مخلوقات کے سامنے, تمام مخلوقات کے سامنے جو قیامت تک آنے والی تھی سب کے سامنے یہ کہا تھا, کون ہے کہ جو روز عاشور در روز عاشور نہیں, کون ہے کہ جو میرے دین کو بچانے کے لیے عہد کرے گا, اپنی جان سے گزرے گا, اپنے مال سے گزرے گا, اپنی عزت و ناموس سے گزرے گا, اس کی عزت و ناموس کو بازاروں میں پھرایا گا. صرف امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک تین مرتبہ. وہ وعدہ طفلی جسے کہا جاتا ہے وہ وعدہ طفلی نہیں ہے, وہ وعدہ ازلی ہے. عزیزان گرامی, حسین نے کہا میں حاضر ہوں, تین مرتبہ اقرار لیا خدا نے. اور پھر اس کے بعد جب کربلا میں آخری اوقات میں فرشتہ نازل ہوتا ہے کہتا ہے حسین چاہو تو اپنے وعدے کو چھوڑ دو, خدا راضی ہے تم سے. امام کہتے ہیں نہیں میں حاضر ہوں. اللہ اکبر, اجنہ کی سواریاں آتی ہیں, ملائکہ آتے, کون کون نصرت کے لیے نہیں آتا, نہیں میں حاضر ہوں. یہ ہے عبودیت و بندگی. رضاً بقضائہ, راضی ہے حسین, تسلیم الامر, اس کے امر پہ تسلیم ہے حسین. اور پھر اس سے بڑھ کر جو جملہ ہمیں زینب علیا سلام اللہ علیہ کا نظر آتا ہے وہ اس سے عجیب بڑھ کر, واقعاً یہ نبی زادی, یہ امام زادی, یہ خواہر امام, یہ بنت امام, یہ امام کی پھوپھی, یہ ائمہ کے زیر تربیت پانے والی, معصومین کی زیر تربیت پانے والی ہستی, یہ اسی کے لیے زیبا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. کیا کہا؟ اے راضی اور مرضیہ لوٹاؤ اپنی طرف. فادخلی فی عبادی, حسین راضی ہے. یہ رضایت, یہ خدا سے راضی ہونا, یہ عبودی تو بندگی کا. حتی اتاک الیقین, کہ آپ نے اتنی عبادت کی خدا کی کہ آپ مرحلہ یقین پر فائز ہو گئے. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے جس کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں لو کشف الغطاء مزدت یقینا. علی یقین کی اس منزل پر ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں, علی مزدت یقینا, علی کی یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کائنات سج رہی ہے تو علی کو گواہ بنایا گیا. مل کے درود بھیجے محمد والے, ایک اور درود بھیجے محمد والے, محمد والے. یہ امام حسن کی عبودت و بندگی ہے. اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں, میں نے کل عرض کیا تھا جناب زینب 9 محرم تک ایک احساساتی اور جذبات رکھنے والی بہن نظر آتی ہیں. احساس ہے, جذبہ ہے, یہ کوئی منفی جذبہ نہیں ہے کہ جذبات غالب ہو رہے, نہیں, یہ بھی عبودیت و بندگی کے ساتھ ہیں جناب زینب کے جذبات. بھائی کے لیے, امام کے لیے پریشان ہو رہی, بار بار پوچھ رہی کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہر چیز. یعنی یوں کہوں کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حال تھا مولا علی کی غربت کے زمانے میں 25 سال میں, یا جب تک بی بی زندہ رہی مولا علی کو ان کے حق خلافہ سے محروم کیا گیا, لمحے لمحے کی خبر رکھتی تھیں جناب زہرا, لمحے لمحے کی خبر, دلداری کرتی تھی, غم گساری کرتی تھی, غم خواری کرتی تھی. کہ وہ واقعہ آپ کو سنا ہے کہ مولا علی سر جھکا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کیا کہتی ہیں؟ لوگ آپ کو سلام, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام, یعنی بیوی کو پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ در حقیقت اعلیٰ ترین غم گساری ہے, غم خواری ہے ایک زوجہ کی کہ علی میں گھر میں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے, میں بے خبر نہیں ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. مولا علی نے کیا کہا؟ کاش ایسا ہوتا میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اسی ماں کی بیٹی ہے زینب کبریٰ, اسی ماں کی تربیت یافتہ ہے زینب کبریٰ. اگر جناب فاطمۃ الزہرا سر اللہ ہیں علماء نے بیان کیا ہے, تو پھر جناب زینب سر فاطمۃ الزہرا ہیں. سر اسرار فاطمۃ الزہرا اگر متجلی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. مل کے درود دیجیے محمد والے. کیا فرماتی ہیں؟ لاشیں دیکھ کے آ رہی ہیں, لاش بھائی کی اٹھا کے آ رہی ہیں. اسباب لٹ چکا ہے, خیام جل چکے ہیں. یہ بیویاں پہلی مرتبہ نا محرموں کے سامنے نکلی ہیں, اور عام حالت میں نہیں نکلی ہیں, اسباب لٹ چکا ہے, محرم قتل ہو چکے ہیں, سروں پہ چادر نہیں ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے کتنا دکھ ہو ایک صنف ناظر کے لیے کہ جس کے سر پہ برقع ہو, چادر ہو, گر جائے تو وہ خجالت زدہ ہو جاتی ہے, اپنے برقعے کو سنبھال لیتی ہے, اپنی چادر کو اپنے سر پہ کس لیتی ہے کہ چادر گر گئی, سرک گئی مثلا, یا بدن کا کچھ حصہ نمودار ہو گیا, خجالت کرتی ہے وہ ایدن گرامی, نظر نہیں ملا پاتی. لیکن یہ نبی زادیاں, یہ عترت اہل بیت, یہ خاندان نبوت, جن کے لیے آیت تھی نازل ہو رہی ہے, بے مخنوع چادر, اللہ اکبر, کھلے عام, جس کو امام زمانہ نے کہا کہ کھلے سر ان کو لایا جا رہا ہے, اللہ اکبر, اس طریقے سے ان کو لایا گیا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا عبودیت و بندگی نظر آ رہی کربلا. اصل حیات کیا ہے؟ اس عبودیت و بندگی کو, اس خدا کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے. کیا کہتی ہیں؟ کیا تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اور شہدا کے ساتھ سلوک نہیں دیکھا جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ یعنی لب و لہجہ دیکھیں, گویا کسی مرد سے مخاطب ہو ابن زیاد لعنت اللہ علیہ. عمر ابن سعد موجود ہے, ابن زیاد موجود ہے, اور دوسرے افراد موجود ہیں. اس طریقے سے خطا, امام سجاد اس عالم میں نہیں ہے کہ جواب دے سکیں. اصل دو بدو محاورہ ہے, جنگ ہے, دو بدو جنگ ہے, جس کو کہتے ہیں فیس ٹو فیس. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کس کے ساتھ؟ ایک عورت کے ساتھ کہ جو پہلی مرتبہ اس عالم میں نکل رہی ہے. جسمانی زخم الگ ہیں, روح کو پہنچنے والے زخم و صدمے اور المی الگ ہیں. جنازوں کو دیکھ کے آ رہی ہے, انہیں دفنا کے نہیں آئی ہے. بھائی کے غم, بیٹوں کا غم, بھانجوں کا غم, نہ جانے کس کس کا غم. اور اس کے بعد کیا جملہ کہتی ہیں؟ ما رأیتہ الا جمیلا. اللہ اکبر. یہ ہے عبودیت و بندگی، کہ جو کچھ بھی میں نے سلوک دیکھا ہے وہ خدا کا جمیل ترین سلوک دیکھا ہے، حسین ترین، خوبصورت ترین سلوک ہے. ما رأیتہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا کربلا میں، یہ لاشیں کٹے، یہ جسم پامال ہوئے، یہ نواز رسول کا سر نو کے نیزا پہ چڑھا، کہ تم نے ششما کو قتل کیا، ایک ایک شہید کو آپ تصور کیجئے. ما رأیتہ، میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے خدا کے خوبصورت ترین سلوک کے. یہ معرفت کا اعلیٰ ترین جملہ ہے عزیزان گرامی. یہ ہے وہ تسلسل حیات جسے ہمیں سمجھنا ہے، کہ خدا نظر آئے ہمیں، ہمیں رنگ خدائی نظر آئے اپنی زندگی میں، اپنی عزداری میں. آج ہم نے بہت ساری چیزوں کو عزداری میں شامل کیا ہے، اس میں رنگ خدائی نہیں ہے. ہمیں رنگ خدائی لانا ہے، ہمیں معنویت لانی ہے، ہمیں عبودیت بندگی لانی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو عزداری کرنی ہے، خواہ امام ناراض ہو یا خوش ہوں، ہمیں خوشی منانی ہے، خواہ امام ناراض ہو یا خوش ہوں. آج جو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے طریقے ایجاد کر لیے ہیں میلادوں میں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں خوشی کرنی ہے. ان کو اس سے غرض نہیں کہ امام خوش ہو یا ناراض ہو، انہیں عزداری کرنی ہے امام خوش ہو یا ناراض ہو. خب اس میں عبودیت کہاں گئی؟ پھر کربلا سمجھ میں نہیں آئی، پھر عبودیت سمجھ میں نہیں آئی، پھر جناب زینب کی زحمتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، کہ وہ خاتون جو کبھی بے پردہ نہ نکلی ہو، نہ محرموں کے سامنے نہ آئی ہو عزیزان گرامی، وہ آگے کہ ما رأیتہ الا جمیلا. یہ ہے عبودیت و بندگی، یہ ہے عرفان و معنویت اور روحانیت، کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کو ہمیں لوٹانا ہے، جس ہمیں لے کر آنا ہے، عزاداری میں تقدس لے کے آنا ہے، معنویت لے کے آنی ہے، بازاریت اور پروفیشنلزم کو ہمیں دور کرنا ہے. خواہ وہ خطبہ کے درمیان ہو، علماء کے ذریعے سے ہو، ذاکرین و واعظین کے توسط سے ہو، نوحہ خانوں کے ذریعے سے ہو، کسی کے ذریعے سے بھی ہو، یہ بازاریت جو آ گئی ہے، یہ نام و نمو جو آ گیا ہے، یہ شہرت طلبی جس نے جگہ لے لی ہے تقدس و معنویت کی جگہ، ہمیں اسے نکالنا ہوگا. تب جا کر وہ کربلا کا حقیقی پہلو و تصور عزیزان گرامی. چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، علماء سے سنا ہے. آج سے 20 سال پہلے کی نوعیں اٹھا کے دیکھیے گیا، تقدس تھا، وزن تھا، رنگ تھا، عزا تھی، میسج تھا، مفہوم تھا. آج ادھر سے کاپی ادھر سے کاپی، انگلش اردو فارسی عربی ملا کے نوعہ بنا دیا. اصل نہیں پتہ کہ فضائل پہ ماتم کرا رہے ہو کہ مسائل پہ ماتم کرا رہے ہو، قوالی پہ ماتم ہو رہا ہے یا منقبت پہ ماتم ہو رہا ہے. اور پھر وہ جھنکار ڈالی جاتی ہے، جو بیٹ ڈالی جاتی ہے مصنوعی، کہ جناب انترا اٹھ جائے، سی ڈی بن جائے، لائک بڑھ جائیں، ویور زیادہ ہو جائیں. حسین کا غم معذرت کے ساتھ کسی بھی گڑھے میں جا گرے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، سی ڈی بن جائے ہماری، یوٹیوب چل جائے ہمارا، یہ کہاں گئے؟ یہ ایک بتا رہا ہوں میں. اسی طرح بہت سے یہ معنویت لانی ہے، یہ تقدس لانا ہے، یہ رنگ خدائی لے کے آنا ہے، یہ عبودیت بندگی کربلا میں نظر آئے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ آپ کو یہ عبودیت بندگی کربلا کے ہر شہید میں متجلی ہے، حتیٰ کہ اس کے رجز میں متجلی ہے. اب رجز پڑھنے جا رہا ہے، وہ صرف للکار رہا ہے. اگر خود رجس پہ مجالس پڑھی جائیں تو خود ایک مفصل ٹاپک ہے، یہ عنوان ہے کہ کس شہید نے کیا رجس پڑھا ہے. رجس یعنی عقیدے کا اظہار، رجس یعنی موت کی دہلیز میں قدم رکھ کر موت کا دروازہ کھٹکھٹانا آسان نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے سوچنا کہ شہید جاتا تھا اسے شہید کر دیا جاتا تھا بہت آسان ہے. کبھی کبھی یہ فلموں اور اس قسم کے جو سین ہمیں دکھائے جاتے ہیں، فلمائے گئے ہیں، ان کو دیکھ کے واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس طرح انسان ننگی تلواروں کے سامنے جا رہا ہے، دل گردہ چاہیے انسان کے لیے. تلوار چاقو لگے گا, تلوار لگے گی, کٹے گا, تکلیف ہوگی, خون بہے گا, درد ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن سب کچھ. رجز کیا ہے؟ رجز میں بھی توحید ہے, رجز میں بھی عبودیت و بندگی ہے. واللہ ان قطعتم یمینی, حضرت عباس کا معروف رجز کہ قسم خدا کی اگر تم میرا داہنا ہاتھ بھی کاٹ ڈالو, یہ تو شہادت کے بعد, یعنی جب سیدھا ہاتھ شہید ہو گیا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ اس کا جملہ ہے, اس کے بعد کا جملہ ہے. الٹا ہاتھ کٹا پھر کچھ اور جملہ ہے, جب آگے بڑھے کچھ اور جملہ ہے. یہ اشعار جو فی البدی کہے جاتے تھے, یہ پہلے سے معذرت کے ساتھ تیار نہیں ہوتے تھے. یعنی انسان اتنا ذکی, اتنا ذہین, اتنا ہوش میں ہے کہ شاعری کے لیے ہوش کی ضرورت ہے. ننگی تلواروں کے سامنے کس کو ہوش رہتا ہے؟ یعنی عقیدے کی پختگی, دین سے محبت, امام کی نصرت کا غلبہ اور جذبہ اتنا حاوی ہے کہ انسان مرتے دم تک بھی ننگی تلواروں کے سامنے اپنی پوری ذہانت کے ساتھ دشمن کو للکار رہا ہے. شعر ایسے نہیں آ جاتے, شعر کے لیے سوچنا پڑتا ہے, شعر کے لیے فکر استعمال کرنی پڑتی ہے. شہید اس عالم رجس میں بھی, عالم دہلیز موت میں بھی در حقیقت اتنا ذکی اور اتنا در حقیقت ہوشیار نظر آتا ہے کہ وہ شعر کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہاتھ کٹ گیا انسان کا, تکلیف ہے, درد ہے, کہتے ہیں کہ واللہ ان قطعتم یمینی, کہ اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹا, انی احامی ابدن ان دینی, یہ ہے عبودیت و بندگی. میں انی احامی ابدن, میں حمایت کروں گا, نصرت کروں گا, مدد کروں گا. احامی ابدن ان دینی, میرا دین کیا ہے؟ حسین کی نصرت, امام کی نصرت, ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنا عباس کا دین ہے. عباس کا دائنا ہاتھ بھی کاٹ ڈالو, عباس اس دین سے بھی ہٹنے والا نہیں ہے. یعنی اگر عاشقانہ انداز میں کہوں تو عباس کی نماز بھی حسین ہے, عباس کا روزہ بھی حسین ہے, عباس کا حج بھی حسین ہے. دین کہہ رہے ہیں, یعنی جو امام ہے, جو ولایت ہے, وہ میرا دین ہے. بس اس بنا پر توجہ رکھیے گا کہ اس منزل میں بھی جو ہے, یعنی انسان عبودیت و بندگی کو فراموش نہیں کر رہا ہے. اور پھر امام کے جو جملے ہیں, میں نے کہا کہ وہ اگر انسانی جذبات اور احساسات کے لحاظ سے دیکھے جائیں اور ان سے تقدس کا جملہ نکال دیا جائے, پہلو نکال دیا جائے, تو وہ ایک بین نظر آئے گا, شور و شین نظر آئے گا, ایک واویلا نظر آئے گا. کربلا میں واویلا ہے, شور و شین ہے, گریہ ہے, وجہ ہے, فریاد ہے, ہائے حسین کہنا ہے, لیکن یہ سب عبودیت و بندگی کے سائے میں ہے. ان میں سے کوئی چیز عبودیت و بندگی و معنویت اور روحانیت سے جدا نہیں. لہذا ہمیں اس عبودیت و بندگی کو اپنے درمیان لے کر, کہ اپنی زندگی میں کربلا کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں, ہمارے آنسوؤں میں, ہمارے ماتم میں, ہمارے ہر ہر عمل میں خدا متجلی ہوگا, ولایت متجلی ہوگی. جس طرح حضرت عباس علمدار علیہ السلام کہہ رہے ہیں, انی محامی ابدن ان دینی, میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا, امام کی نصرت کا حق ادا کرتا رہوں گا. جناب علی اکبر علیہ السلام کا جملہ, بابا السنا علی الحق, کہ ہم حق پہ نہیں ہیں. جب کربلا کی طرف قافلہ بڑھ رہا ہے, واقعہ آپ کو سنا, امام نے کہا ہم حق پر ہیں. یہ جملہ استنکاری جو ہے, یہ در حقیقت یہ سوال نہیں ہوتا ہے, سوال استنکاری نہیں ہوتا, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی علی اکبر کو نہیں معلوم, حضرت علی اکبر کی عمر جو مشہور ہے ہماری یہاں, اس سے زیادہ لکھی گئی ہے جو مستند مقاتل میں ہے. ہماری یہاں مشہور 18 سال ہے, لیکن تقریباً 33 ہجری میں آپ کی ولادت لکھی گئی ہے. تو 33 ہجری سے 61 ہجری تک لگا لیے, ایک فہیم, ایک رشید, ایک بالغ, ایک عاقل امام زادہ, جو شبیہ رسول و خلقاً وہ خلقن، جس کو امام گواہی دے، خلق کے لحاظ سے بھی، خلق کے لحاظ، صورت کے لحاظ سے بھی، سیرت کے لحاظ سے بھی، جس کو امام حسین سرٹیفکیٹ دیں کہ یہ رسول سے مشابہ ہے، وہ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، یہ میرا بابا حق پہ نہیں ہے. السنا اللہ، یہ سوال انکاری در حقیقت بتانا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اب دامن بہت گنجائش، میں سوال انکاری کو کھولوں اور بتاؤں ان کے پیچھے کیا جو نکات پوشیدہ ہوتے ہیں. امام حسین نے کیا کہا؟ ہم حق پر ہیں. جناب علی اکبر نے کہا پھر ہمیں کوئی خوف نہیں، موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جا پڑے، پھر ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں. یہ وہ شجاعت، یہ وہ بندگی، یہ وہ عبودیت ہے. بس ایسے نکلا. ضرورت اس صبر کی ہے کہ اس بندگی کو، اس عبودیت کو اپنے اندر لے کر آئے. رضم پہ قدائے خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، اس رضایت کو حاصل کریں عزیزان گرامی جسے کربلا ہم تک پہنچ. یہ ہے وہ حقیقی حیات، یہ ہے وہ حقیقی زندگی، یہ ہے وہ حقیقی جذبے جس سے در حقیقت ہماری روح ارتقا پاتی، ہماری زندگی مترقی اور متعالی ہوتی ہے. اور ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو کہ وہ اس عبودیت و بندگی کے ساتھ آگے بڑھے. اور یہ عبودیت و بندگی امام کے لیے ہو تو امام کی نصرت، امام کی اطاعت، امام کی ولایت کا اظہار اور اقرار اور اعتراف کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر علماء کی نسبت ہو تو ان کی پیروی کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر والدین کی نسبت ہو تو ان کی دل آداری اور ان کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر زن و شوہر کے درمیان ہے تو پیار و محبت اور اعتبار اور ٹرسٹ کا رشتہ ہونا چاہیے. بہن بھائیوں میں ہو تو پیار و محبت، ملنا جلنا، رشتہ دار و اقربا میں ہو تو صلہ رحمی کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا چاہیے. بس آخر میں ایک واقعہ ذکر کروں، یہیں سے مسائل کا آغاز کر دوں کہ کربلا میں ہمیں باپ اور بیٹا بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ صرف باپ اور بیٹے کی محبت نہیں ہے بلکہ ادھر حقیقت امام وقت اور اس کے پیروکار کی محبت ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن کربلا ہمیں صرف باپ اور بیٹے کے رشتوں کو بتانے نہیں آئی ہے، کربلا امام وقت اور اس کے شیعہ و پیروکار کے رشتے کو بتا گیا. استاد علی حوض علم قلم کے استاد ہیں، کل بھی جن کا تذکرہ کیا تھا، کربلا میں ایک عالم دین ہیں جنہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ حرم میں گئے ہیں اور حرم میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے غالباً باب القبلہ کی سمت سے، اور وہ صحن میں کھڑا ہے، بالکل ابھی وارد حرم نہیں ہوا ہے، اور کھڑے ہو کر اس نے امام کو سلام پیش کیا. ایدن گرامی عالم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے حرم سے باہر آئے اور مسکراتے ہوئے اس نوجوان کو سلام کا جواب دیا. یہ عالم خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ رویائے صادقہ ہے، یہ سچا خواب ہے. امام کا خواب جس میں امام ظاہر ہو اور امام کہے کہ میں امام ہوں، وہ جھوٹا خواب نہیں ہوتا، امام خود کہے کہ میں امام ہوں. چنانچہ وہ امام کی حیرت سے جو انہوں نے خواب میں دیکھا سمجھ گئے یہ سچا خواب ہے. چنانچہ یہ فوراً دوڑ کو ان کا کوئی خبر ہے، کوئی واقعہ ہونے والا ہے. یقین کیجئے کہ یہ فوراً حرم پہنچ اور بیٹھ گئے کہ جہاں پر خیال تھا کہ یہاں پر وہ نوجوان آیا تھا. کچھ دیر میں ایک نوجوان بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا امام کے حرم کے سامنے آ کر صحن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، زیارت کرتا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر دیکھتا ہے یہ نوجوان جو ہے وہ مسکراتا ہے. اب یہ حقیقت میں نہیں دیکھ رہے کہ امام حسین آ رہے ہیں، امام حسین خواب میں دیکھ چکے ہیں، لیکن وہی سین بالکل یہاں پہ ہو رہا ہے حالت بیداری میں، کہ یہ مسکراتا ہے، سر ہلاتا ہے، جیسے کسی کے جواب کو سن رہا ہے، کسی کے آنے کو محسوس کر رہا ہے. اعزائے گرامی اس کے بعد یہ نوجوان جب ایک طرف جاتا ہے تو یہ بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا کام کیا ہے کہ امام حسین تمہارا استقبال کرنے آئے ہیں. اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی, اسے پتہ چل گیا کہ اس کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے. عزیز نگرانی, نوجوان بچوں کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں, واقعی آج کے والدین بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں اپنے نوجوان نسل کے لیے. بہت سے ماؤں نے, بہت سے باپوں نے, بہت سے بھائیوں نے, بہت سی بہنوں نے التماس دعا کیے, سب کے لیے دعا کرے, خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے لیے. کل کو ہماری جگہ, آپ کی جگہ انہی نوجوان بچوں نے آنا ہے. ان کی اچھی تربیت ہوگی تو کل یہ علم عباس اٹھائیں گے, عزداری سنبھالیں گے, کل یہ حسین حسین کریں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر ان کی تربیت نہ ہو, ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے, ان کو امام زمانے کے لیے تیار نہ کیا جائے, ہم کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں. اب یہ عالم کہتا ہے کہ اس نوجوان کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا تو نے کیا کام کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تیرے استقبال کو آئے ہیں, تیرے سلام کا جواب دیا. کہتا ہے اب تمہیں حقیقت پتہ چل گئی تو بتاؤ, میں کربلا شہر سے تھوڑا سا باہر رہتا ہوں, چند میل کا فاصلے پر. میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, اتنے بوڑھے ہیں کہ میں ایک ساتھ دونوں کو سواری پہ نہیں لا سکتا. تو اب میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے, ان کے لیے میں نے یہ طے کیا ایک کو ہر ہفتے لے کر آؤں گا. اب ماں باپ اتنے بوڑھے ہیں کہ ان کو نہلاتا ہے, دھلاتا ہے, کپڑے پہناتا ہے, تیار کرتا ہے, اور پھر اس جو بھی سواری تھی اس کی اس میں لے کر آتا تھا. تو کہتا ہے کہ اس ہفتے میرے والد کی باری تھی کہ میں ان کو نہلاؤں دھلاؤں. اب میری ماں جو ہے وہ کونے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی, رونے لگی, داروں قطار رونے لگی. میں اپنی ماں کے پاس گیا, ماں کے آنسو برداشت نہ ہو گئے. مولا میرا کام اس واقعے کو بیان کر دینا, دلوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے, مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں دلوں کو منقلب کر سکوں. جو حقائق جو اسرار آپ سے پہنچے کربلا سے, مولا میں علماء کی زبانی سن کر وہ اپنی زبان سے آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے, مولا دلوں کو پلٹانا آپ کا کام ہے. کوشش کریں گے امام حسین کو دل دے سکے, وہ دل بر ہے, وہ دل ربا ہے. جو اپنا دل حسین کو دے دیتا ہے نا, حسین اسے ضائع نہیں کرنے کرتا. علماء نے بیان کہ امام حسین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے. حسین وہ کشش ہے, وہ حرارت ہے, وہ جذبہ ہے. حسین کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا. جس کے پاس حسین ہے نا, اس کی زندگی کبھی فنا نہیں ہو سکتی. مولا یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں, دلوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے, دلوں کو منقلب کرنا آپ کا کام ہے. آپ فرزند دے رہے ہیں, مولا ایک نظر کرم ہو ہمارا دل بھی پلٹ جائے, مولا ہمارا دل بھی خدائی ہو جائے. کیا صرف اچھے اچھے لوگوں کو تم نظر کرم کرو گے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ توجہ کیجیے, کبھی آپ بازار جائیں اور اچھے اچھے پھل اگر خریدنے لگیں تو وہ پھل فروش کیا کہے گا, سارے اچھے اچھے لے جاؤ گے تو یہ برے کون لے جائے گا؟ میں امام حسین سے کہوں مولا یہ سارے اچھوں کا اگر نظر کرم آپ کریں گے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے, ہم روسیا کہاں جائیں گے؟ مولا کل میں نے امام رضا کا واقعہ عرض کیا تو میں نے کہا مولا جو آپ کے جوار میں ہے کیا صرف آپ انہیں کی سنتے ہیں؟ کیا ہمارا دل نہیں ہے؟ ہماری محبت نہیں ہے کیا ہم پہ کوئی نظر کرم نہیں ہے مولا؟ بس وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو تیار کر رہا تھا, ماں رونے لگی. میں نے پوچھا ماں کے آنسو نہیں دیکھے گئے؟ نوجوان بچوں سے گزارش ہے اپنی ماں اور باپ کے آنکھوں میں کبھی آنسو لانے کا سبب مت بننا. میں ماں کے پاس گیا, میں نے کہا کہ والدہ گرامی کیوں رو رہی ہو, اے ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بیٹا میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں بھی کربلا جاؤں. کہا کہ والدہ آج آپ کی باری نہیں, آج تو بابا کی باری ہے.
कहा कि बेटा पता नहीं है अगले अगले हफ्ते में जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरा दिल चाहता है हुसैन को सलाम। बस ये सुनना था वो नौजवान कहते हैं, मैंने कहा वालिद को सवारी पे लेके जाऊंगा, आपको अपनी पुश्त पे उठा के लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं आपको अपनी पुश्त पे उठा के लेके जाऊंगा। कहते हैं कि वो अपनी पुश्त पे अपनी माँ को लेकर आया। अल्लाह हू अकबर। कहते हैं कि 4-5 मील का फासला मैं उठता था बैठता था, सांस फूल जाता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ तक इमाम के हरम में आया और जब जरी के सामने पहुंचा हूँ तो मेरा मौला मेरे इस्तकबाल के लिए आया। तसव्वुर कर सकते हैं माँ बाप की खिदमत का सिला, वो भी हुसैन अलैहिस्सलाम खुद इस्तकबाल के लिए आए। हमारे नौजवान बाज़ोकात हमारी बातें नहीं समझ पाते, हम उन्हें समझाना चाहते हैं, माँ बाप समझाना चाहते हैं। ए खुदा माँ बाप की जो परेशानियाँ औलाद की परेशानियों पर हक के अब आप उनको हक फरमा। बस अदा बस अब मसाइल पढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है, बस जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। ये है हुसैन इब्ने अली, ये कभी मायूस नहीं होने देता, इसके दर से कोई मायूस नहीं गया। आप यकीन कीजिए, रोज़ से आशूर था, एक इंतहाई अम्र साब मुश्किल मुझे पेश आया कि जो नामुमकिन था, नामुमकिन था। मेरे एक दोस्त तालिब दीन हैं, वो करबला में मौजूद थे, मैंने उन्हें कॉल की और मैंने कहा कि आप अभी जाइएगा और इमाम हुसैन के गुंबद के नीचे जाके मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप यकीन कीजिए, वो हरम गए, उनका एहसान है सर आँखों पर, और उन्हें जाके दुआ की और वो काम जो असल नामुमकिन था वो काम हो गया कि जिसके कुब्बे के नीचे दुआएं मुस्तजाब हैं, जिसकी तुरबत में खुदा ने शफा लिखी है। बस अल्लाह दारो इमाम ज़माना ऐसे ही तुम कहते हैं अस्सलाम अला शैबिल खबीर, यानी इमाम से असल असल मसाइल बयान नहीं होते, सिर्फ एक या दो जुमले हैं इमाम ने जो असल मसाइल बयान किए हैं। यानी इमाम ज़माना असल मसाइल बयान नहीं कर पा रहे हैं, वो इमाम जानता है और इमाम का दिल जानता है। अस्सलामु अलैकुम तबीब उन रुखसारों पे सलाम हो जो खाक आलूदा हो गए थे, न जाने ये अली अकबर के रुखसार थे या अली अकबर के रुखसार थे या मौला अबुल फजल अब्बास के रुखसार थे या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार थे, जिनको याद करके इमाम के दर सलाम अलैहिस्सलाम। अरे उन रुखसारों पर जिन्हें करबला की खाक आ रही थी, अस्सलाम अला शैबिल खदीम, मेरे जद हुसैन पर सलाम कि जिसकी नाड़ी उनके खून से रंगीन थी, इमाम के तो मेरा सलाम हो शहीद पर, अरे जिसके जख्म से रिसने वाले खून ने उसे गुजर दिया हो, मेरा सलाम हो उन सरों पर जिन्हें नौकरी में बुलंद किया गया हो, मेरा सलाम हो उन बीवियों पर जिन्हें मिला चादर, ये अश्किया शहरों में फिराते रहे, मेरा सलाम हो उन होठों पर जो प्यार की शिद्दत से मुरझा गए थे। इमाम ज़माना मुझे नहीं मालूम किस होठ की तरह इशारा है, शायद अली अकबर, शायद मौला अब्बास, शायद सकीना, ये विशेष माँ है अली अजगर के हो। मेरा सलाम हो उन होठों पर जो प्यार की शिद्दत से मुरझा गए, اور آخری جملہ امام کہتے میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ کی شدت سے جن کی رنگت بدل گئی تھی. ارے پورا دن کربلا کا ہو گیا, 11 محرم اور 12 محرم تک جناز دفن نہ ہوئے. ارے زینب اولیاء دیکھ رہی تھی 11 محرم کو جو قافلہ چلا ہے, ایک دفعہ سید سجاد کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا روح برباد کر جائے گی. ادادار وہ ایک دفعہ سید سجاد کے پاس پہنچی مدافع امامت کا, سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا. امام نے کہا پھپھی اماں ارے کیسے سنبھالوں, ارے آدھا کے لاش دفن ہو مگر زہرا کا بیٹا جسے زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا مولا اس کا لاش ہے. اس طرح میں گور و گمن پڑا ہوں. ارے زینب نے دلاسا دیا سید سجاد ارے پریشان نہ ہو, بہت جلد یہ گنبد بارگاہ بنے گی جنہیں بابا کے زوار آئیں گے. ارے بی بی نے ایک سنہری سے دیکھا ہوگا کربلا کا مندر بین الحرمین کا مندر, اے مولا عربین آ رہا ہے مولا خالی حرم دیکھا نہیں جاتا, مولا ہمارے دل برباد کر رہے عربین کے لیے, مولا اس وبا کو اٹھا لو اپنے جاور.
على لعنة الله على القرن الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعد لها هم رزقل العبادة وقبول فرما
ہمارے ناسوں کو
ہماری بخشش معرفت و عبودی تو بندگی میں اضافے کا سبق حرام دے. ناسوں کے ذریعے سے شفاعت شافع محشر جناب زہرا کو ہمارے لیے مستدام فرما, امام کے دور میں تعبیر کرنا, حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیا بھی جال حرم. اے خدا جن کے دل شکستہ ہیں فطر حسین کے دل شکستہ کا واسطہ, ان کی جو حاجات شرعیہ میں ہوئے خدوندہ ہماری نوجوان نسل کی عبادت کرنا, خدوندہ ماں باپ اور نوجوان نسل کے درمیان اگر کوئی غلط فہمیاں کو دور کرنا, خدوندہ جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں علی اکبر کے دل کا واسطہ, حسین کے دل شکستہ کا واسطہ, ان کے قلبوں کو ایک دوسرے سے ملا دے. والدین نے بہت زیادہ درخواست کی خدوندہ تجھے علی اکبر کی جروانی کا واسطہ, ہمارے نوجوانوں کے امام زمانے کے مفید و کارآمد قرار دے, جن کی گودیاں خالی ہیں ان کی گودیوں کو آباد کر دے, جو مقروض قرضوں کو ادا کر دے, جو بیماروں میں صحت کامل عاجل عطا کر دے. بار الہ جد واسطہ محمد علی محمد کا, جن کے مسکن و ملازمت کے اسباب نہیں ان کے مسکن و ملازمت کے اسباب کو مہیا کر دے. خدوندہ کوئی غم نہ دے سوا قلم حسین کے, دنیا میں جب تک رہے اس در سے محبت و ارادت و اطاعت کے ساتھ اور آخرت میں بھی شفا سبق کو سلیف رہے اور بنا تقبل منا انہوں نے کہا تو سب علیم کر رہا